الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. 23 پارے کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں, سورۃ الصافات کا اس وقت مطالعہ جاری ہے اور اس کی آخری آیات کا اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کی نفی بھی فرمائی ہے, توحید کے دلائل کا ذکر بھی آیا اور خصوصاً انبیاء اور رسل کے واقعات کو بیان کیا گیا. آخری واقعہ جو ہم نے سمجھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر تھا. اب پچھلے انبیاء کے بیان کے بعد مشرکین مکہ سے خطاب ہے اور ان کے شرکیہ طرز عمل اور بھونڈے عقیدوں کا اس مقام پر رد کیا گیا. پھر سورت کا اختتام ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد کے وعدے کا ذکر فرمایا ہے اور سورت کے بالکل آخر میں مشہور آیات آتی ہیں, سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کے. گویا یہ تین آیات اس سورت کے مضامین کا ایک جامع انداز سے خلاصہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں. قرآن کی سورتوں اور قرآن کی آیات کا خلاصہ ممکن نہیں ہے, لیکن قرآن حکیم کے مضامین کو مختصر انداز سے بیان کرنا, اس انداز سے بات پیش کی گئی کہ آخری تین آیات میں سورت کا جو مرکزی موضوع ہے اس کو بھی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے وعدے فرما دیا. سورہ صافات کی آیت نمبر 149 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس سورت میں رکوع تو پانچ ہیں لیکن آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, چنانچہ کل 182 کے قریب آیات ہیں پانچ رکوع میں سورہ صافات میں, لیکن یہ آیات مختصر ہیں. یہ بات بھی پہلے کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہے, یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے متعین فرمایا کہ کون سی آیت کہاں رکھنی ہے, کون سی صورت پہلے کون سی صورت بعد میں رکھنی ہے, اور پھر یہ آیات کا حجم یا ان کا جو سائز ہے. بعض اوقات آیت الکرسی کو دیکھیے تو ایک ہی آیت الکرسی میں 10 جملے ہیں جو اس صورت کی آیات کی 12-15 آیات کے برابر ہو جائیں. یہ بھی توقیفی امور میں سے ہے کہ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتانے پر یہ بات موقوف ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے بتایا تو اسی طرح ہوا کہ کہیں الرحمن ایک ہی آیت ہے, علم القرآن یہ ایک آیت ہے, خلق الانسان یہ ایک آیت ہے, اور کہیں آیت الکرسی میں 10 جملے ہوں مگر وہ ایک ہی آیت بنتی ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 10 سے زیادہ جملے ہیں مگر وہ ایک ہی آیت ہے اور وہ قرآن کی سب سے طویل ترین آیت ہے. بہرحال اس وقت مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 149 سے. مشرکین مکہ سے خطاب ہے, فرمایا کہ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے کہ تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں معاذ اللہ اور ان کے لیے بیٹے ہوں. یہ مشرکین مکہ کا بھونڈا عقیدہ تھا معاذ اللہ کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا, اور اس سے دو ہاتھ آگے جا کے اور گمراہ کن عقیدہ کچھ لوگوں کا, سب کا نہیں, وہ بھی ہے جو قرآن نے یہاں پر نقل کیا, وہ بات آگے چل کر آئے گی. تو انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا. اب اس موضوع پر کئی مرتبہ قرآن میں گفتگو آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے لیے تو تمہیں بیٹیاں پسند نہیں ہیں اور تم اللہ کے لیے جو متعین کر رہے ہو تو وہ بیٹیوں کو متعین کر رہے ہو. تو پوچھئے اے نبی علیہ السلام ان سے کہ تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے جو ہے وہ بیٹوں کا معاملہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. جب تیز ہوا بھی چلتی اور تیز آندھی بھی آتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر بھی پڑھتے اور استغفار کے کلمات کو بھی دہرایا کرتے تھے. اب یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ بعض حضرات ہمیں مختلف علاقوں میں یا ملک سے باہر وہ لائیو اس وقت سن رہے ہوتے ہیں. تو جیسے پچھلی مرتبہ غالباً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا گیا, تو سننے والوں کو جب وہ دیکھ نہ رہے ہوں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس بات پر انا للہ پڑھا گیا. اسی طرح اگر ابھی اللہ اکبر کے الفاظ دہرائے گئے تو یہ جو تیز ہوا چلی ہے اس کے تناظر میں. بہرحال فرمائے کہ فاستفتیہم لربک البنات ولہم البنون, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھئے کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناث وهم شاہدون, کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا اور کیا یہ اس وقت گواہ تھے؟ یہ جو گھونڈی بات کر رہے ہیں, کیا یہ اس وقت گواہ تھے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور اللہ نے فرشتوں کو مؤنث بنایا؟ کیا یہ اس بات کے گواہ ہیں؟ الا آگاہ ہو جاؤ, انہم من افکہم لیقولون, بے شک وہ اپنی بہتان ترازی سے یہ بات کہتے ہیں. بہتان کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا. اچھا, اب ایک چھوٹی سی بات مزید سمجھ لینے کی یہ ہے کہ شاید ہم مسلمانوں کے معاشرے میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن قرآن آج بھی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن قیامت تک تلاوت کیا جائے گا, تو پھر ان باتوں کا بیان آج کس تناظر میں لیا جائے گا؟ یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے. تو جان لیجئے کہ فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والوں کے ہاں کہیں فرشتوں کے بارے میں بھی بھونڈے عقیدے موجود ہیں, کہیں جنات کے بارے میں بھی بھونڈے عقیدے موجود ہیں, اور کہیں شیطان کے بارے میں بھی غلط تصورات موجود ہیں. اس سے آگے بڑھ کر جنات کی پرستش کا معاملہ, شیطان کی پوجا پاٹھ کا معاملہ, یہ تو آج کی اس 21ویں صدی میں بھی معروف بات ہے. تو یہ قرآن تو کیونکہ قرآن ہر دور کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے, تو کبھی فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والے ان کے ہاں یہ بھونڈے عقیدے کبھی فرشتوں کے بارے میں نظر آئیں گے, کبھی جنات کے بارے میں نظر آئیں گے, آگے سے کرا رہا ہے, کبھی شیطان کے بارے میں نظر آئیں گے. اس تناظر میں یہ بیان اگر قرآن نے 14 صدیوں پہلے عطا کیا تو ہر دور میں آپ اور ہم دیکھیں گے اس کا کوئی نہ کوئی تناظر اس دور کے اعتبار سے بھی ہمارے سامنے آئے گا. تو آگاہ ہو جاؤ کہ یہ بہتان ترازی کرتے ہوئے یہ باتیں اور من گھڑت عقیدے بیان کر رہے ہیں. ولد اللہ, کہ اللہ کی اولاد ہے, معاذ اللہ, و انہم لکاذبون, اور بے شک یقیناً وہ جھوٹے ہیں. اور آپ کے علم ہے کہ صرف مشرکین مکہ ہی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ایسا بھونڈا عقیدہ نہ گھڑا, بلکہ اللہ کو ماننے والوں نے بھی یعنی اہل کتاب نے بھی اللہ کے لیے بیٹے تجویز کر دیے. اب جیسے یہ جملہ میں نے ادا کیا, فوراً آپ کے ذہن میں مثال آ گئی ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے نصارہ, عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے یہود ہیں, اور آج بھی ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں عیسائیت کے مذہب کے ماننے والوں کی ہے, اور ان کی ایک عظیم اکثریت کے تصور آج بھی موجود ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو, معاذ اللہ. اور بیٹے سے اب اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اللہ نے اپنے بیٹے کو سوری چڑھا دیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, بس تم یہ تسلیم کرو, کنفیس کرو, تمہارا سارا کیا دھرا جو ہے معاف ہو جائے گا اور تم پاک ہو جاؤ گے, پوتر ہو جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نجات کے شارٹ کٹس تلاش کرنا اور خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر مطمئن ہو کر گناہوں کو کیے چلے جانا, یہ راستہ انسانیت نے کئی مرتبہ اختیار کیا. بس سمپل سی بات ہے, عیسائیت میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ تم تسلیم کرو کہ خدا نے عیسیٰ کو بیٹا بنایا, تم تسلیم کرو کہ خدا نے عیسیٰ کو سولی چڑھایا, تم تسلیم کرو کہ سارے انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا دیا, بس تم یہ تسلیم کر لو, تمہارا مسئلہ ختم, اب کرنا کرانا کچھ نہیں, شراب بھی پیو, سور بھی کھاؤ, سود بھی کھاؤ, قتل بھی کرو, چوری بھی کرو, ڈاکے بھی ڈالو, یہ تصور تم قائم کر لو, یہ کنفیس کر لو, مسئلہ ختم ہو گیا. اب بظاہر تو یہ بڑی بھونڈی بات ہے, لیکن جس نے جان بچانی, جان چھوڑانی, عمل سے فرار اختیار کرنا, اس کو کیا چاہیے؟ اس کو تو ایک تنکے کا سہارا چاہیے, بس ایک تنکے کا سہارا مل گیا, جان بچ گئی اس کی اپنی دانش کے اندر. یہ وہ بگڑے ہوئے تصورات ہیں جو آپ کو کبھی مشرکین عرب میں ملیں گے, کبھی اہل کتاب میں. تو ولد اللہ, کہ معاذ اللہ, اللہ نے بیٹا بنا لیا, وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور فرمایا کہ یقین میں جھوٹے ہیں, چاہے مشرکین نے بیٹیاں قرار دیا ہو فرشتوں کو اللہ کی, یا اہل کتاب نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, معاذ اللہ. اللہ کے بارے میں قرآن بہت واضح طور پر کہتا ہے سورہ اخلاص میں, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. اولاد کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے, کاہے کے لیے؟ ایک تو یہ کہ میرا نام چلتا رہے گا, میرا نسب آگے برقرار رہے گا. مستمد ہم میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اکثر اپنے نام کے ساتھ بھی اور اپنے یہاں پیدا ہونے والے بچوں کے نام کے ساتھ بھی وہ سر نیم لگاتے, نہیں لگاتے؟ لگاتے ہیں نا. اس کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک تو پتہ بھی چل جائے کہ اس خاندان سے ایک مفہو مقصود ہے کہ تعارف ہو جائے, اور ایک اور یہ بھی بہرحال چلتا رہے سلسلہ. تو ایک تو انسان اولاد چاہتا ہے کہ اس کا نسب کا سلسلہ آگے بڑھے, اس کا نام آگے جاری رہے. دوسرا, انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر بڑھاپے کے حوالے سے یا مشکلات کے حوالے سے. ایک تو بڑھاپا, اگر پوری زندگی نیچرل سائیکل پورا ہو اور انسان پر آئے تو انسان کو اولاد کی ضرورت ہے کہ اس کی خدمت کرے. اور دیگر مشکلات کیا, اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے, 60 سے پہلے نہیں اس سے پہلے ہی انسان پر کوئی ایسی بیماری کا معاملہ آ گیا کہ وہ کچھ کام کاج کرنے کے قابل نہیں. اب اگر اولاد ہوگی تو سہارا تو بنے گی نا ظاہر کے اعتبار سے. تو یہ حاجت انسان کو ہے, یہ ضرورت انسان کو ہے, یہ کمزوری انسان کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ تو خالق کائنات, اس کی شان اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا والد نہ وہ کسی کی اولاد. یہ اولاد کا مسئلہ مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے, اللہ کو کسی مخلوق کی, اللہ کو کسی اولاد کی کوئی حاجت نہیں. فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور بے شک یہ جھوٹے ہیں. اَسْفَلَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ, کیا انہوں نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کر لیا ہے؟ مَا لَكُمْ, تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر رہے ہو اور تمہارا اپنا حال کیا ہے, خود بیٹے چاہتے ہو. یہ بات ہم نے کئی مرتبہ تفصیل سے بیان کی الحمدللہ. تم اپنے ہاں بیٹی کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے مخصوص کر رہے ہو تو بیٹیوں کو مخصوص کر رہے ہو. مَا لَكُمْ, تمہیں کیا ہوا؟ کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون, تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کتنی بھونڈی دلیلیں ہیں تمہاری جو کہ ہے ہی نہیں دلیل, کتنے بھونڈے عقیدے ہیں جو کہ بے بنیاد ہیں اور وہ تم اللہ کی طرح منسوخ کر رہو. معاذ اللہ. ام لکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس کھلی دلیل ہے ان بھونڈے عقیدوں کے لیے؟ اب یہاں پر رک کر ایک بہت اہم بات ہمیں بھی قابل توجہ, اس کو سمجھنا چاہیے. قرآن باطل عقائد رکھنے والوں سے دلیل کا سوال کر رہا ہے جو کہ ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو کیا خیال ہے, قرآن کے ماننے والوں کے پاس دلیلیں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ قرآن باطل پرستوں سے, باطل عقائد والوں سے کہہ رہے, ام لکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ فاتو بی کتابکم ان کنتم صادقین, اپنی وہ کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. اس کے ذیل میں ہمارے لیے کیا رہنمائی؟ قرآن باطل پرستوں سے کہہ رہے دلیل پیش کرو جو کہ ان کے پاس نہیں ہے. تو قرآن اپنے ماننے والوں کو تو یہ سکھا رہا ہے, تمہارا عقیدہ, تمہاری فکر, تمہاری سوچ, تمہارا نقطہ نظر, تمہاری کوئی تہذیب, تمہارا کوئی نظام, تمہارا کوئی عمل, تمہارا کوئی طرز فکر, تمہارا کوئی طرز عمل, تمہارا طرز حیات, وہ علمی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ جو آج ہمارا سنا سنایا دین بنا ہوا ہے, باپ دادا کو دیکھتے ہوئے آ رہے, صحیح غلط کچھ نہیں پتا, صحیح بھی ہوگا اس کی نفی نہیں ہے, مگر صحیح غلط جو ہے سب ماننے بیٹھے ہوئے ہم لوگ, یہ غلط ہے. قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس بات کا علم اس کے پیچھے نہ پڑو. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, جس بات کا علم اس کے پیچھے نہ پڑو. یہ سماعت ہے, یہ بصارت ہے, یہ دل و دماغ کی سوچنے کی صلاحیتیں ہیں, اللہ ان کے بارے میں سوال کریں گے. اس آیت میں بڑی حکمتیں ہیں, بڑی تفصیلات. ایک حاصل کیا ہے, قرآن علمی بنیاد پر عقیدہ اختیار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں, قرآن علمی بنیاد پر فکر و سوچ کو مرتب کرنے کی بات کر رہے ہیں, قرآن علمی دلیل کی بنیاد پر عمل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں, قرآن علمی بنیاد پر, دلائل کی بنیاد پر چاہتا ہے کہ تمہارا طرز حیات ہو. آج ہمارا معاملہ یہ ہے, معذرت کے ساتھ, اکثر و بیشتر دین کی بنیادی باتیں اولاً تو ہمارے علم میں نہیں, اور اس کے بالکل پیرلل, اس کے بالکل برعکس ہم نے معاشرے کے چلن سے, دیگر تہذیبوں کے طرز عمل سے کچھ باتوں کو اختیار کر کے ان پر دین کا لیبل لگا دیا ہے, اور اس کو ہم دین سمجھ بیٹھے. چاہے وہ میت کے موقع پر کیے جانے والے کام ہوں, شادی بیاہ کے موقع پر کیے جانے والے کچھ کام ہوں, اور دیگر امور کے اندر ایسی باتوں کو اختیار کر لیا گیا جن کا کوئی سر پیر بھی نہیں, جن کی کوئی دلیل بھی ہمارے پاس نہیں. ایک دو چھوٹی سی مثالیں بالکل سادہ سی ہیں اور عبادات کے تعلق سے نہیں ہیں. آپ اپنی گاڑیوں پر دیکھیے گا, باہر جا کر بہت سی گاڑیوں پر بلیک ربن لگا ہوا ہوگا. کیا ہے یہ, کیا ہے جی, کیوں لگاتے ہیں ہم لوگ, کیوں لگاتے ہیں, بولیے نا, بچ جائے گی چوری سے. ایسا ہی ہے نا, 15 لاکھ کی گاڑی کے اوپر آپ 15 روپے کی بلیک ربن لگائیں گے, اور عقیدہ یہ کہ ربن لگانے سے وہ بچے گی, یہ عقیدہ ہے کہ نہیں لوگوں کا؟ کیا بے وقوفی کی بات ہے, معاف کیجیے گا, جہالت کی بات ہے. پیارا سا بچہ, خوبصورت سا بچہ تیار کرنے کے بعد ماں اس کے اوپر کالا ٹیکا لگاتی ہے, کاجل کا, کہے کے لیے, نظر نہ لگے, اس سے نظر سے بچے گا. اور نبی کہتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو تو نظر سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. آپ سوچیں کیا طرز عمل ہے. اس سے آگے کی مثالیں میں دوں گا تو تحمل نہیں ہے لوگوں میں سننے کا. میت کے موقع پر جو آج حرکتیں کرتے ہیں, اکثر ہم نے ہندوانہ تہذیب سے چیزیں لے رکھی ہیں, چاہے وہ تیجے کا مسئلہ ہے چالیسویں کا مسئلہ ہو, لیبل لگا دیا دین کا اس کے اوپر تاکہ اس کو اسلامائز کر لیا جائے. یہ حرکتیں ہم نے کی ہے نا, غیروں سے چیزیں لے کر اسلامائز کر لو اس کو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں, ہم نے کہا چلو جی جنوری کی فرسٹ کو 12 بجے رات کو, یعنی جنوری کی لگ جائے گی نا, ہم نعت کا پروگرام کر لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اسلامائز کر لو اس کو. وہ ویلنٹائن منا رہے ہیں, کچھ لوگوں نے کہا اسے نکاح کرنا شروع کر دو. بھائی نکاح پورا سال کرے آپ, نہیں اسلامائز کر لو ویلنٹائن ڈے کو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو حرکتیں ہیں دین کے ساتھ مذاق ہے. تو بہرحال جب قرآن کافروں سے غیروں سے باطل پرستوں سے کہتا دلیل پیش کرو, تو قرآن اپنے ماننے والوں میں یہ سوچ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہو, تمہارا کوئی عمل ہو, تمہارا طرز حیات ہو, وہ علمی بنیاد پر ہونا چاہیے. اب ہم دیکھیں ہمیں دین کے بنیادی مسائل سیکھے ہیں کہ نہیں سیکھے. ہم ذرا نماز میں غلطی کا معاملہ ہو جائے, وہ اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے, بس چلو ٹھیک ہے چلتا ہے. جبکہ بہت بڑی غلطی ہو جائے تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی. بہرحال بنیادی مسئلہ ہے. طہارت کے معاملات ہوں گے, نماز کے معاملات ہوں گے, زکات کے معاملات ہوں گے, روزے سے متعلقہ معاملات ہوں گے, حج سے متعلق تو بنیادی عبادات کا معاملہ ہے, پھر گھر کی زندگی ہے, کاروبار کا معاملہ ہے, وغیرہ وغیرہ. چلو جی سب کر رہے ہم بھی کر لیں, نہیں. علمی دلیل عقیدے کے لیے, عمل کے لیے اور نظام حیات کے لیے اختیار کرو. قرآن اس کی ترغیب و تشویق مجھے اور آپ کو دلا رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں بات تو مشرکوں کی ہو رہی تھی, مسئلہ میرا اور آپ کا نکل آیا. بات تو مشرکوں کی ہو رہی تھی نا, مسئلہ میرا اور آپ کا. وہ کیا نکلا, ان سے کہا جا رہا ہے بھونڈے عقیدے کی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے تو پیش کرو. تو ہمیں کہا جائے گا سمجھنے کی ریس کر رہا ہوں کہ جو عقیدہ اس کے لیے علمی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے. فرمایا کہ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا, اور ان لوگوں نے اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرا دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ بدترین بھونڈا عقیدہ ہے جو مشرکین نے اختیار کیا. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا, تو اللہ کو باپ قرار دیا کہ نہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب اگلا سوال ماں کون ہے؟ تو وہ جنات میں سے جو مونس جنیاں ہیں ان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب آپ اس پر 50,00,000 مرتبہ لعنت بھیجیں, مگر یہ فلسفیانہ مذاہب کے ماننے والوں کے ہاں بھی یہ بحثیں کھلی رہی ہیں. اب کوئی بعید نہیں آج 21ویں صدی کے اندر بھی کچھ جہلا آج بھی موجود ہوں جو ان تصورات کے حامل. قرآن کہہ رہے گا تو ہر دور کے تصورات باطل اس پر ضربے اور چوٹے لگاتا ہے قرآن حکیم. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے تو اللہ تعالیٰ کو باپ قرار دے دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو ماں کسے قرار دے؟ وہ جنات کی مونس جنیوں کو قرار دیا, پھر اللہ اور ان کے درمیان رشتہ کا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ ہے گندگی شرکی جو انسان کو اس قدر پاتال میں یا پستی کے اندر اٹھا کر پھینک دیتی ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ, اور یقیناً جنات نے تو جان لیا کہ بے شک وہ تو گرفتار کر کے پیش کیے جائیں گے. ایک مراد وہ جنات جو نافرمان. دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہرایا, انسان اور جنات. یہی وجہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے سورہ داریات کی آیت نمبر 56 میں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جیسے آپ کے اور میرے لیے انسانوں کے لیے شریعت ہے, جنات کے لیے بھی ہے. جیسے آپ کے میرے لیے انسانوں کے لیے احکامات ہیں, جنات کے لیے بھی ہیں. جیسے اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں, ایسے اچھے اور برے جنات بھی ہوتے ہیں. اور جنات اگر برے ہیں تو وہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, ان کا بھی محاسبہ ہوگا, ان کو بھی سزا دی جائے گی. اور انسان اگر برے تو ان کا بھی محاسبہ ہوگا, ان کو بھی سزا دی جائے گی. اب یہ بات بتا کر ایک اور عقیدے کی طرف جو کہ لوگوں نے اختیار کر رکھا کہ جنات کو کوئی ایسی مخلوق سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ الٹیمیٹ ہے اور وہ پوری با اختیار مخلوق ہے اور جو چاہے وہ کر ڈالے. نہیں, بتا دیا کہ یہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں, لیکن یہ بھی بتا دیا کہ انسانوں کی طرح وہ بھی مکلف اور ذمہ دار ہیں. اگر ان میں کوئی برائی کرنے والے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اب آپ دیکھیے ہمارے جادو ٹونے کا تصور تصور موجود ہے اور جادو ٹونے کرنے والے خاص طور پر ہندو جوگی وغیرہ وہ بدترین غلاظت کھاتے ہیں, بدترین گندے کام کرتے ہیں اور جنات کو قابو میں کرنے کی بات کرتے ہیں اور ان سے کام لے کر کچھ کرنے کرانے کی بحثیں کرتے ہیں. یہ پورے عقیدے پر جو ہے وہ رتی چلتی چلی جاتی ہے اور نہ جانے کہاں تک بات پہنچتی ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جنات کے بارے میں یہ دعویٰ کہ کل اختیار رکھتے ہیں اور یہ جو چاہے کر ڈالیں, ایسا نہیں, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم کے تابع, اور ان میں اگر کوئی گڑبڑ کرنے والا ہے, نافرمانی کرنے والا ہے, سرکشی کرنے والا ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کے سامنے پیش کیا جائے گا. ضمناً ایک بات ہے ذرا تلخ, موکل کا بڑا تصور ہمارے ابھی ہے جی, فلاں کے پاس 10 موکل ہیں, فلاں کے پاس 15 ہیں اور وہ یہ اور یہ کر کے دکھا سکتے ہیں. اگلا دعویٰ ہوتا ہے وہ جنات ہوتے ہیں. تو ہمارا سادہ سا سوال ہے کہ رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ جنات کی طرف بھی انسان ہے اور انسانوں کی طرف بھی انسان ہے. مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دیا جائے جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات سے کوئی دنیا کا جائز فائدہ بھی لیا ہو, بتا دے کوئی. طائف گئے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اپنا خون بہایا اللہ کی راہ میں, کسی موقع سے کسی جن سے کام نہیں لیا اللہ کے نبی نے. بدر کے میدان میں اترے 313 کو لے کر, جنات کو نہیں بلایا. ہاں اللہ نے فرشتے بھیجے, پھر اللہ نے فرشتے بھیجے, اللہ بھیجتا ہے, مگر تب کہ جب فضائے بدر پیدا ہو, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. آج بھی تم فضائے بدر پیدا کرو, جنات اللہ فرشتوں کو بھیجے گا تمہاری مدد کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہ آیت صرف ربیع الاول کے مہینے میں تلاوت کرنے کے لیے نہیں, یہ آیت صرف رمضان میں تراوی میں سننے تلاوت کرنے کے لیے نہیں, یہ آیت 24 گھنٹے اپنے سامنے رکھنے کے لیے ہے. اللہ کے نبی کا اسوہ بتا رہا علیہ السلام, آپ نے انسانی سطح پر زندگی بسر کی, ساری محنتیں کی, ساری مشقتیں بھی برداشت کی, تکالیف کو بھی برداشت کیا, پھر اللہ کی مدد بھی آپ کے شامل حال ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تب امت میں سے کوئی کھڑا ہو اور دعویٰ کرے ہمارے کنٹرول میں جنات ہیں, کیسا بھونڈا معاملہ ہے. اور باقی امتیں کہیں اچھے ہمارا یہ کام کرا دو, ہمارا وہ کام کرا دو. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ شارٹ کٹ چاہیے ہماری اس قوم کو, ہماری اس امت کو. اللہ کا دین شارٹ کٹ سے نہیں آتا بھائی, اللہ کا دین بالکل سیدھا سیدھا ہے. آپ کہیں یہاں سے آ جاؤں وہاں سے آ جاؤں شارٹ کٹ لے لوں, نہیں, وہ سیدھا صراط مستقیم والا معاملہ ہے. اور وہاں کے لیے عملی نمونہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. فرمایا کہ ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون, یقیناً جنات تو یہ جان چکے کہ وہ بھی پیش کیے جائیں گے, مراد ان میں سے جو باغی سرکش نافرمان ہیں وہ اپنی سزا پائیں گے, اللہ کے سامنے ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ تعالیٰ اس سے بہت پاک ہے جو یہ لوگ جھوٹ بیان کرتے ہیں, جو ان کے بھونڈے شرکیہ عقیدے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین, سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے, مراد ہے کہ اللہ کی پکڑ, اللہ کے عذاب, اللہ کی سزا سے کون بچائے جائیں گے؟ عباد اللہ المخلصین, مخلص بندے. ایک ہوتا ہے مخلص, اخلاص رکھنے والا, اخلاص اختیار کرنے والا, ایک ہے مخلص, اس کی نسبت اللہ کی طرف جسے اللہ نے چن لیا. وہ چنا کس کو اللہ نے؟ عباد اللہ کو چنا ہے اللہ نے. عباد اللہ کون ہے؟ اللہ کے بندے. اللہ اکبر, یہ اصل سمجھنے کی بات. ہم میں سے کچھ کے نام عبداللہ بھی ہوں گے, یعنی عبداللہ بھی نام ہوگا, عبدالرحمن بھی نام ہوگا, یہ نام کے معاملے میں ہم سب ہی مسلمان ہیں, ہمارے نام بھی مسلمانوں والے الحمدللہ, مگر کیا واقعی میں عبداللہ بنا ہوا ہوں؟ کیا میں واقعی عبدالرحمن ہوں؟ کیا میں شب و روز کے معاملات میں واقعتا مسلم ہوں, جھکا ہوا فرما بردار؟ جیسے کہ اسی سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا نا, قربانی والا, کیا الفاظ آئے تھے؟ فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں جھک گئے اور پیشانی کے بل لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام. یہ ہے اسلام, رب کا جو حکم ہے زندگی کے جس گوشے میں ہے, جب بھی ہے, اس وقت اس حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا, جھکا دینا, یہ ہے اسلام کے روش. تو جو بندے واقعاتن بن جائیں اللہ انہیں چن لے گا, اور جنہیں اللہ چن لے گا وہ اللہ کی پکڑ سے بھی بچیں گے, اللہ کے عذاب سے بھی بچیں گے, بلکہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اللہ ہمیں اپنے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے. آگے ارشاد ہوا, فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ پس بے شک تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو, مراد غیر اللہ اور جھوٹے معبودوں کی جو تم پرستش کرتے ہو, مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے. یہ بھی بہت اہم بات ہے, چاہے کسی نے جنات کی پوجا پاٹھ کی ہو, شیطان کی پوجا پاٹھ کی ہو. شیطان کے بارے میں ہے نا, الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ وسوسے ڈالتا ہے, بہکانے کی کوشش کرتا ہے. مگر یاد رکھیے گا, اختیار نہیں دیا اللہ نے شیطان کو کہ وہ گمراہ کر ڈالے, اللہ نے یہ اختیار دیا کہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے. ہدایت دینا یا گمراہ کر دینا یہ اللہ کا اختیار ہے. اسی لیے سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان جب آخری سارے معاملات کے فیصلے ہو جائیں گے کہے گا فلا تلومونی ولومو انفسکم, شیطان کہے گا مجھے گالیاں مت دو, مجھے برا بلا مت کہو, اپنے آپ کو برا بلا کہو. بھائی تم میں نے پھونکے ماری تھی, پھونک مارنے کے لیے جگہ تم نے دی تھی, پلاننگ تم نے کی تھی, گناہ کرنے کی نافرمانی کرنے کے سارے اسباب تم نے فراہم کیے تھے, مجھے برا کیوں کہتے ہو؟ میں بھی جہنم میں, تم بھی میرے ساتھ جہنم میں. استغفر اللہ, اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے بھی بچائے, اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے. مگر آپ نے میں نے خود کوشش کرنی ہے ہدایت کے حصول کی اور اس پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی. اگر ہم بلیم گیم شروع کر دیں کہ اسی نے کر دیا, ایسا نہیں. وہ پھونک مار سکتا ہے, گمراہ نہیں کر سکتا. اور جب ہم اللہ کی پناہ لے لیں, اللہ کی پناہ میں آ جائیں, اس لیے تعوذ پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر اللہ کی بنا ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ, تو بھی شیطان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. فرمایا کہ ما انتم علیہ بفاتنین, تو تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے. الا من ہوا صال الجحیم, سوائے وہ جو خود جہنم میں جانے والا ہو, جو خود طے کر بیٹھا ہے, خود جو ہے وہ اللہ کو بھلا بیٹھا ہے, اللہ کی نافرمانی پہ اڑا ہوا ہے, باطل پہ اڑا ہوا ہے, دنیا کے مزوں میں اڑا ہوا ہے, فکر ہی نہیں کوئی آخرت کی, فکر ہی نہیں کوئی موت کی, توجہ نہیں کوئی موت کے بعد کی زندگی کی, کوئی تیاری نہیں آخرت کے اعتبار, جو خود طے کیے بیٹھا ہے, وہ پھر ورغلاوے میں آئے گا شیطان کے. وما منا, اب فرشتوں کا بڑا پیارا قول ہے, وما منا الا له مقام معلوم, اور فرشتوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ایک معین درجہ نہ ہو. یہ فرشتے اللہ ہی کی مخلوق, اور اللہ نے ان کے مقام کو, ان کی ذمہ داری کو, ان کے درجات کو متعین فرما دیا. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ, اور بے شک ہم صف بستہ رہنے والے ہیں, صفے باندھے کھڑے ہوتے ہیں. سورت کا نام بھی کیا ہے؟ صافات. اسی نسبت سے وہ صفے باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی صفے, جو آپ اور مسجد میں صف بیٹھے ہوئے ہیں, ان صفوں کو فرشتوں کی صفوں سے تشبیہ دی ہے کہ فرشتے بھی جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں, ان کی صف میں کوئی رکھنا نہیں ہوتا, ان کی صف میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتی. تو جب آپ اور میں بھی صفوں میں کھڑے ہوں تو مل کر کھڑے ہوں, جڑ کر کھڑے ہوں, صفوں میں کوئی رکھنا, کوئی ٹیڑھ نہیں ہونی چاہیے. پھر حدیث بار بار سنائی جاتی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری صفوں میں ٹیڑھ ہوگا تو اللہ تمہارے دلوں میں بھی ٹیڑھ فرما دیں گے, پیدا فرما دیں گے. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, اور بے شک ہم تو ہیں تسبیح کرنے والے, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے بات کئی مرتبہ بیان ہوئی. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, اور بے شک وہ کہا کرتے تھے, یعنی یہ مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے, لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ, اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی کتاب ہوتی, نصیحت ہوتی, لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, تو ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہو جاتے. یعنی مشرکین عرب نے یا مشرکین مکہ نے اہل کتاب کو دیکھا ہوگا, یہود کو, نصارہ کو, کہ ان کے پاس تو کتاب بھی آتی رہی, ماضی میں پیغمبر بھی آتے رہے, مگر یہ نافرمانی پر اتر آئے, انہوں نے پیغمبروں کی بات کو چھوڑ دیا, کتاب کو چھوڑ دیا. اب یہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں کتاب ملی ہوتی ہم بہتر ہوتے, ہم خوب عمل کر کے دکھاتے, نیک اور پارسا بن کر دکھاتے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کتاب تو آ گئی جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے, پیغمبر آ گئے, تمہیں میں سے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر کیا ہوا؟ فکفروا بہ, پھر انہوں نے اس کا انکار کیا. فسوف یعلمون, تو ان قریب وہ جان لیں گے اس کے انجام کو. ضمناً ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت سے لوگ دینی حضرات کا مذاق اڑاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اڑائیے جو چاہے سو کریں, کہ صاحب ان کے پاس تو کتاب بھی ہے, کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے بھی ہیں, اور ان کی حرکت ایسی ہے. تو اگلا سوال ہے کہ بھائی آپ خود کتاب کیوں نہیں پڑھتے, اور آپ خود دین کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں؟ دو باتیں, اور پھر خود بھی کتاب پڑھ کے دین کو سیکھ کر عمل کریں, دوسروں کے لیے نمونہ قائم کریں, یہ مثبت بات ہوگی. لیکن وہ اعتراض والا جو ایک نفسیاتی پہلو ہے نا, میں نہ مانوں اور اعتراض کرنا, تو کسی نے خوب کہا کہ آئیدر یو آر دی سولوشن ٹو دا پرابلم اور دا کاز آف دا پرابلم. There cannot be any third possibility. Ya to aap masale ki wajah hain ya aap masale ka hal hain, teesra koi imkan nahi hai. Ye bhi nafsiyati masla hai ki bura kehte raho kehte raho kehte raho, aur bhai aap acche ban jao to maashre mein ek shama to jalegi. मर्सिया कहते रहो, उंगलियां उठाते रहो, चार उंगलियां दूसरे पर उठाई या तीन उंगलियां दूसरे, एक उंगली दूसरे पर उठाई, माफ कीजिएगा, तो बाकी तो मेरी अपनी तरफ इशारा कर. ये भी नफ्सियाती मसला है या अमल से फरार की बात है. तो ये कहते हैं अगर हमें किताब मिल जाए तो हम बेहतरीन बन जाएंगे, हम अल्लाह के मुखलस बंदे बन जाएंगे. अल्लाह ने किताब भी भेजी, पैगंबर को भी भेजा अलैहि सलाम, मगर रद्द किया, फरमाया फकफरू बिही, इन्होंने उस किताब का इनकार किया, पैगंबर का भी इनकार किया. फसौफ यअलमून, बस करीब वो इसका अंजाम जान लेंगे. वलकद सबकत कलिमतुना लिइबादिना अलमुरसलीन, अल्लाह फरमा रहे और यकीनन हमारा वादा अपने बंदों यानी रसूलों के लिए यही है. इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, बेशक उनकी फतह, उनकी नुसरत की जाएगी, वो फतह मंद होंगे. रसूलों के बारे में अल्लाह का ये मामला तय है. और हम देखते हैं कुरान हकीम में पिछली कौमों के हालात का जिक्र, पैगंबरों को बचाया गया, ईमान वालों को बचाया गया, और नाफरमान कौमों को मिटा दिया गया, आजाब में मुब्तला किया गया. वह इन जुंदना लहुमुल गालिबून, और बेशक हमारा लश्कर वही गालिब रहेगा. अल्लाह का लश्कर, इससे एक मुराद पैगंबर और पैगंबरों के मानने वाले ईमान वाले साथी. अल्लाह फरमा रहे कि वही गालिब रहेंगे. कहीं फरमाए सूरह अलमाइदा में फइन हिज़्बल्लाही हुमुल गालिबून, अल्लाह की पार्टी, अल्लाह की जमात, अल्लाह वाले वही गालिब रहेंगे. बाज मरतबा ऐसा होता है कि बातिल गालिब दिखाई देता है, जैसे आजकल भी हम देख रहे हैं. तो कुरान उसकी भी मिसाल दी, सूरह रात में आयत नंबर 17 में, उसका हासिल ये है, बारिश बरसती है, नदी नालों में पानी जारी हो जाता है, ऊपर झाग दिखाई देता है, हालांकि झाग असल नहीं है, वो पानी असल है जो उसके नीचे छुपा हुआ है. कहीं कुछ वक्त गुजरेगा, झाग उड़ जाएगा, पानी बाकी रह जाएगा. तो हक व बातिल की कश्मकश में एट टाइम्स कई मरतबा बातिल गालिब दिखाई देता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, आखिर में बिल आखिर क्या होता है, हक को ही करार, हक को ही सबात होता है, और हक गालिब आता है, बातिल मिटता है. कभी इस मरहले में सदियां भी लगती हैं, कभी इस मरहले में बरसों भी लगते हैं. जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वादे अल्लाह के यही हैं. और बिल आखिर तो आखिरत में कामयाबी इसके लिए है, वो अल्लाह पर ईमान लाने वालों और ईमान के तकाजों पर अमल करने वालों के लिए. फरमाया फतवल्ला अनहुम हत्ता हीन, बस ए नबी अलैहिस्सलाम एक अरसे तक इनसे आप एराज कीजिए, इनको इनकी हरकतें करने दीजिए, बिल आखिर मुआयन वक्त पर इनके लिए अल्लाह का आदाब, उसका फैसला आएगा. वाबसिरहुम फसौफ युबसिरून, और आप इन्हें देखते रहिए, बस अनकरीब ये लोग भी अपने अंजाम को देख लेंगे. अफा बिआदाबिना यस्तअजिलून, तो क्या वो लोग हमारे आदाब की जल्दी मचा रहे हैं. ये बातें भी हम कई मरतबा पढ़कर आ चुके हैं. अच्छा जी, अगर हम बुरे और आप अच्छे हैं तो आदाब ला के दिखाइए, कब आएगा आदाब. मुख्तलिफ कौमों ने अपने पैगम्बर उससे बात कही. यहां इरशाद हुआ फैदा नजर अब इसम फसा सबाहुल मुनज़रीन, तो जब वो उनके मैदान में नाजिल होगा तो उनकी सुबह बुरी होगी जिन्हें अल्लाह के आदाब से डराया गया. लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर भी आदाब आया था, सुबह के औकात में आया था. मुफस्सरीन ने लिखा है फतेह खैबर भी हुई तो आखिरी हमला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का सुबह के वक्त था. ये तो दो मिसाल के तौर पर बातें पेश की गई. मुराद है कि जब इनकी सुबह ऐसे वक्त पर होगी जब अल्लाह का आजाब आएगा तो बहुत ही बुरी सुबह होगी, मिटा दिया जाएगा. वतवल्ला अनहुम हत्ता हीन, और ए नबी अलैहिस्सलाम एक अरसे तक, एक मुआयन मुद्दत तक इंसाब एराज फरमाइए. वाबसिरहुम फसौफ युबसिरून, ये अल्फाज दोहराए गए इस मकाम पर, और देखते रहिए, पसंद करीब लोग भी अपना अंजाम देखेंगे. आखिरी तीन आयात है सूरत की. सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, पाक है आपका रब, इज्जत वाला रब, उससे जो ये बयान कर रहे हैं. ये सूरत के बुनियादी मौजू का निचोड़ और हासिल, तौहीद का बयान और शिर्क की नफी. ये जो मुशरिकीन ने शिर्क के रवैये या पिछली मुशरिक कौमों ने शिर्क के रवैये अख्तियार कर रखे, उन सब की नफी. आपका रब जो इज्जत वाला है वो उससे पाक है जो ये बयान करते हैं. वस्सलामुन अलल मुरसलीन, और सलाम हो रसूलों पर. ये रसूलों का इकराम अल्लाह की तरफ से, जिन्होंने मेहनतें की अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, और इस राह में सारी मुशक्कतों को बर्दाश्त किया, उन पर सलामती क़यामत तक जारी रहेगी. इन अल्फाज को जब भी, जब क्या रोजाना करोड़ों मुसलमान कुरान पढ़ता है, रोजाना ही पैगंबरों पर यह सलाम का सिलसिला जारी रहेगा, और खास तौर पर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र और जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का बयान तो नमाजों में दुरूद इब्राहिमी में जारी कर दिया गया, और फिर नबी अकरम अलैहिस्सलाम पर सलाम का जिक्र व तहियात में जारी कर दिया गया. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और कुल शुक्र कुल तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है. ये तीन आयात जो आखिरी हैं, اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام پر, مجلس سے مراد جب آفس میں ہوتے ہیں, دوست احباب میں ہوتے, رشتہ دار میں ہوتے, تقاری میں جہاں گئی بھی, اس مجلس کے اختتام پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ الفاظ پڑھتے تھے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, ایک بار. اور دوسری دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی سکھائی, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, یہ مسنون دعاؤں کی کتابوں میں یہ دعا بھی آپ کو ملے گی. یہ دعا بھی مجلس کے اختتام پر پڑھنی چاہیے, اور روزانہ مجلسیں ہوتی ہیں تو روزانہ پڑھنی چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا محفل میں, مجلس میں جو خطائیں, اور کتنی خطائیں ہم کرتے ہیں, غیبت کا معاملہ اور چغل خوری کا معاملہ, بد کلامی, نہ جانے کیا کچھ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں, اس کا کفارہ ہو جائے گا. تو یہ تین آیات بھی, اور سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, تو ان دعاؤں کو یاد بھی کرنا چاہیے اور ان آیات کو بھی. اور جب یہ دعائیں ہم پڑھتے ہوں تو ان کا مفہوم بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم دل سے ان دعاؤں کو پڑھیں گے اور مانگیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.